أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا بلا شك شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے والصابئین اور جو صابی ہیں والنصارى اور وہ جو نصارى ہیں والمجوس اور وہ جو مجوسی ہیں والذین اشرکوا اور جو مشرک ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ بلا شک و شبہ اللہ تعالی ان سب کے درمیان قیامت میں فیصلہ کر دے گا ان اللہ علی کل شیء شہید اور بلا شک و شبہ لوگو اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے واقف ہے۔ 17ویں پارے میں سورہ حج کی یہ 17ویں آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا، اور اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں کچھ گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو ایمان والے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ گروہ ارشاد فرمایا جو یہودی ہوئے ہیں، تیسرے نمبر پہ جو صابی ہیں، اور چوتھے نمبر پر نصارہ، اور پانچواں گروہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مجوس کا، اور مجوسیوں کے بعد چھٹا گروہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے ہیں، اور ان چھ گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے اصول کی بات بتلا دی کہ جو تم چھ گروہ مذہبیں اور ملتیں ہیں مذاہب ہیں، ہم ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، سب کے کفر اور ایمان سے اب خوب واقف ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس آیت کریمہ کے آخر پر اپنا اسم گرامی شہید ذکر کیا، اور شہید کا مطلب ہے واقف، اور شہید کا مطلب گواہ بھی ہے۔ تو اللہ ان سب لوگوں کے کفر اور ایمان سے خوب واقف ہے، اس لیے اگر اس نے جب صحیح فیصلہ کرنا ہے تو جب وہ فیصلہ کرے گا تو اسے دیر ہی کیا لگے گی، وہ دن جب آ جائے گا اور اگر وہ چاہے گا کہ فیصلہ کرے تو اس کے لیے مشکل ہی کیا ہے۔ اس لیے بتا دیا کہ دیکھو کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں اور ہم اس فیصلے میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے۔ اس سورہ حج سے بالکل ملتی جلتی ایک آیت کریمہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، اگرچہ اس کی تشریح اب تک نہیں کی گئی اور نہ اس پہ پہنچے تھے مقام پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں غالباً یہ دو مقامات ایسے ہیں، ایک سورہ حج کی یہ 17ویں آیت اور دوسرے سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیزیں کیا ہیں۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہی 62 نمبر آیت میں، اور حقیقت میں اگر اس آیت کی یعنی 62 نمبر کی تشریح ہو جاتی اور تفسیر ہوتی تو وہی کچھ کہتے ہیں جو آج سورہ اس میں حج میں کہنا ہے، کیونکہ اصل مقام یہ اس کا سورہ بقرہ میں ہے۔ وہاں پر 6 گروہوں کا ذکر فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا بلا شک و شبہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ سب لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی ایمان لانے کے معنی یہ ہوئے کہ کل جو ضروری عقائد ہیں انہیں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اللہ کی توحید، رسالت، رشتے، کتابیں وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب کے سب اس پر عمل پیرا ہیں۔ والذین ہادو، اور جو لوگ یہودی ہوئے، جو دوسری بات کہی وہاں پر بھی یہی بات ہے، یہاں پر بھی یہی بات ہے۔ اللہ نے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ جو لوگ یہودی ہوئے ہیں، یعنی خواہ وہ پہلے سے یہودی چلے آ رہے ہوں، نسلاً یہودی ہوں، یا یہ کہ جو مشرک وغیرہ تھے اور پھر انہوں نے یہودیت کے عقیدے اور ان شعائر کو اختیار کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ دوسرا فرقہ یہودیوں کا، تیسرے لوگ نصارہ یہاں پر ارشاد فرمائے، اور نصارہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، نصارہ اصل میں جمع ہے نصرانی کی، اور ہمارے زمانے میں بھی فلسطین میں ایک قصبہ ہے ناظرہ، اور اس قصبے میں بیت المقدس سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پہ واقع ہے، وہاں پر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آئے تھے، اسی لیے اس کو ناصرہ کو عربی میں جب تلفظ اس کا کریں گے تو نصران کہتے ہیں، تو نصرانی اسی قصبے کی نسبت سے ہوئے، اسی جگہ کی نسبت سے ہوئے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر عیسائیوں کا نہیں کیا بلکہ نصارہ کا کیا ہے۔ عیسائی وہ جو کہ اناجیل اربع پر ایمان رکھتے ہیں، چاروں انجیلوں کو مانتے ہیں، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اور آخرت میں سیویر بچانے والا، نجات دینے والا انہیں ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا جو مشہور نام تھا عیسائیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی استعمال کیا اور اسے ترک کر کے نصرانی کا لفظ نصارہ کا لائے ہیں، اور یہ نصارہ اصل میں معرب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نصرانی ہیں، یہ تو ہو گئے تین، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ والصابئین، اور جو لوگ صابی ہیں، من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے۔ وہاں آپ نے دیکھا 6 گروہوں کا ذکر ہے، یہاں پر 4 کا ذکر ہے، وہاں پر بھی ایمان والوں کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہاں پر کہ جو لوگ ایمان لائے، پھر وہاں پر فرمایا بالذین ہادو، یہاں بھی یہی فرمایا، وہاں آیت شروع ہوئی تھی ان الذین آمنو، سورہ بقرہ میں دیکھیں اس آیت کو اس میں شروع ہوئی ہے ان الذین آمنو، سورہ حج میں دیکھیے وہاں بھی ان الذین آمنو، اس میں پھر دوسرا گروہ آیا بالذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہاں بھی یہی آیا بالذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یہاں تیسرے نمبر پر جس گروہ کا ذکر فرمایا بالنصارہ، اور جو نصرانی ہیں، وہاں پر تیسرے نمبر پر فرمایا والصابئین، اور جو صابی ہیں، اور چوتھا گروہ وہاں پر ذکر فرمایا نصارہ کا، اور یہاں پر صابئین کو بعد میں لے آئے، تو جب صابئین کو بعد میں اللہ تعالیٰ لائے تو یہ چاروں گروہ تو وہاں بھی پورے ہو گئے، وہاں مزید 2 گروہوں کا ذکر فرما دیا، والمجوس، اور جو مجوسی ہیں، یہ وہاں پر آیا والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے، یہ 6 گروہ سورہ حج میں 17ویں اس آیت میں آ گئے، اور سورہ بقرہ میں 4 گروہوں کا ذکر تھا، وہاں ایک تو یہ فرق ہو گیا، اور سورہ حج کی آیت اس اعتبار سے زیادہ واضح ہے، زیادہ طور پر مذاہب کا ذکر کرتی ہے، اور وہاں پر آخر پہ آ گیا تھا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور جو آخرت کے دن پر وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان سب کے لیے اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، کوئی اندیشہ ان کے لیے نہیں ہے، اور نہ کوئی وہ غم کریں گے۔ اور یہاں پر آخر پر یہ فرما دیا کہ اللہ ان 6 گروہوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، ان اللہ علی کل شیء شہید، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے، ہر ایک کی نیت، ارادے اور عبادت، اور جو جو کچھ لوگ کرتے ہیں، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ گویا کہ 2 فرق ہو گئے سورہ بقرہ کی آیت میں اور سورہ حج کی آیت میں، ایک فرق تو یہ کہ اس کے آخری الفاظ کچھ اور، یہاں پر آخری الفاظ کچھ اور، اور دوسرا فرق یہ ہو گیا کہ وہاں پر 4 مذاہب کا ذکر فرمایا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 6 مذاہب کا ذکر فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مذہب ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، دوسرا مذہب یہودیوں کا، تیسرا تابعین، چوتھے نصارہ، اور 5واں مذہب ان کا جو لوگ مجوس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور 6ٹا مذہب ان کا جو شرک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو 2 نئے مذاہب کا ذکر کیا ہے، صابئین کے متعلق یہاں پر فرما دیا، اور مجوس کا ذکر نہیں آیا تھا کہیں اور، اللہ تعالیٰ نے مجوس کا لفظ یہاں پر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی مجوس کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجوس ایک مستقل مذہب تھا، اور مجوسی اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، مجوسی آج بھی پائے جاتے ہیں، اور کئی ایک ادوار ان پر ایسے گزرے ہیں کہ وہ اپنے دین اور اپنے طریقے کو بدلتے رہے، لیکن چونکہ ان کے بہت سے اعتقاد اب بھی، اور ولیعظب اللہ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی تو آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مذاہب کے متعلق گفتگو کریں کہ یہ 6 مذاہب جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، ان مذاہب میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ مسلمان، یہودی، عیسائی اور مشرکین، یہ 4 تو بہت آسان ہے، بہت سی چیزیں سے بھی اگرچہ بتانے کے قابل ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کے قابل ہیں، مگر اس سے ہٹ کر سب سے پہلے اس میں دیکھیے کہ مجوسیوں کے متعلق اللہ تعالی نے ذکر کیا، اور مجوسی اصل میں وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، اور آگ کی عبادت دنیا میں کب سے پائی جاتی ہے؟ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں میں جب آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو شیطان نے اس قاتل کو یہ سکھایا، قابیل کو، کہ تم اپنے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ. اور پھر اس نے کہا کہ تم دیکھتے ہو آسمان سے جو آگ آئی اور اس نے اس قربانی کو جلا دیا، تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ تمہارا بھائی آگ کی خدمت کرتا تھا اور آگ کی عبادت کرتا تھا، تو تم بھی اگر آگ کو پوجنے لگ جاؤ اور اس آگ کی پرستش کے لیے ایک گھر بنا لو، تو یہ آگ تمہارے یہاں بھی آ سکتی ہے، آگ تم سے بھی خوش ہو سکتی ہے. وہ تو شرمندہ تھا ہی پہلے سے، اور اس شرمندگی میں اسے یہ روشنی نظر آئی کہ کسی طرح میں اپنے گناہ کے بوجھ کو ہلکا کروں، تو شیطان نے اس کی رہنمائی اس طرف کر دی. تو کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے آگ کی پرستش اور عبادت شروع کی تھی. جو بھی ہو، یہ روایت صحیح ہو یا غلط ہو، بہرحال اس سے بحث نہیں ہے. ایک روایت یہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مجوسیت چل پڑی. لیکن جہاں تک مجوسیت کی تاریخ کا تعلق ہے، ان میں بڑی واضح اور نمایاں چیز یہ ہے کہ وہ آگ کو سب چیزوں پر ترجیح دیتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے آگ کے لیے گھر بنائے، بہت بڑے بڑے گھر بنائے. اور یہ ہوا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی مذہب اور کوئی فرقہ اپنی عبادت کے لیے مختلف رسومات کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو وہ گھر بناتے ہی ہیں. بیت اللہ ہے، اللہ کی وہاں عبادت کی جاتی ہے. اسی طرح اللہ حضرت قیاس گرجے ہیں، مساجد ہیں، تو ان لوگوں نے بھی بڑے بڑے گھر بنائے. جب گھر بنے تو وہاں پر ٹھہرنے والے بھی بنے، پھر مجاور بھی بنے، پھر اس کے بعد ان گھروں پر پردے لگائے گئے، ان گھروں پر غلاف چڑھائے گئے، اور ہوتے ہوتے دنیا میں یہ مذہب مجوس کا پھیلنا شروع ہوا، اور ایران، بخارا، بلخ، یہ سارے کے سارے علاقے اس کا مرکز آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے. اور ایران میں افریبون میں اس کا گھر بنایا گیا، بہت بڑی پرستش کی جگہ تھی جہاں پر سب لوگ آگ جلاتے تھے اور آگ کی عبادت کرتے تھے. محقق توسی کا نام سنا ہوگا، یہ توس وہ جگہ ہے جہاں پر ایک اور اس طرح کا بہت بڑا گھر بنایا گیا، اور یہ آگ ہر لمحہ جلتی تھی. اس لیے کہتے تھے کہ فلاں آگ جو ہے وہ 1000 برس سے جل رہی ہے، فلاں آگ 500 سال سے جل رہی ہے. پھر بخارا میں بہت بڑا ایک معبد بنایا گیا، بخارا میں بھی یعنی اس کی عبادت کی گئی. پھر بہمن ایک جگہ تھی وہاں پر، اور یہ جو ہمارے یہاں لاہور ہے موجودہ، اس لاہور میں بھی ایک بہت بڑا گھر بنایا گیا تھا. اب تو آثار کیا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر کیا سے کیا آبادیاں ہو گئی ہیں، لیکن یہ بھی گھر تھا. سجستان میں اس کا گھر بنایا گیا، اور سجستان میں آگ جو جلتی تھی تو دور دور سے لوگ آتے تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے. بخارا کے قرب و جوار میں یہ سب مجوسیوں کے علاقے تھے، اور اصل بات یہ تھی کہ وہ آگ کو مٹی پر ترجیح دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ آگ جو ہے وہ ہر چیز پر، ہر عنصر پر غالب ہے. شیطان نے بھی ولی اعوذ باللہ یہی کہا تھا، اور اس سے یہ کہا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پہ جو قرآن کریم میں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق پہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے یہی کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. تو چونکہ آگ مٹی پر فوقیت اور غلبہ رکھتی ہے، لہذا میں اس سے بنا ہوا ہوں، تو میں مٹی پہ بنے ہوئے سے زیادہ اچھا اور زیادہ افضل. تو جتنے مجوسی تھے یہ آگ کی پرستش کرتے تھے، اور چونکہ ابلیس آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے یہ شیطان کی بھی پرستش کرتے تھے. اور شیطان جس طرح بھی انہیں گمراہ کرتا تھا، یہ ان گمراہیوں میں پڑتے تھے. اور شیطان کی باقاعدہ طور پر جو تعلیمات ولیعہد باللہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خلاف ہے، اس پہ چلتے تھے. بشار بن برد بہت بڑا شاعر تھا، اور اس نے بنو امیہ کا دور دیکھا، بنو عباس کا دور دیکھا، اور اتنا ذہین لڑکا تھا، نابینا پیدا ہوا پیدائشی طور پہ، تو دنیا میں کوئی چیز اس نے نہیں دیکھی، لیکن آپ اس کی شاعری پڑھیں تو جب وہ چیزوں کو چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے، کسی کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتا ہے، کسی کی شخصیت کو سورج سے تشبیہ دیتا ہے، تو آنکھوں والے لوگ جنہوں نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے وہ بھی اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں جتنا وہ بغیر دیکھے بیان کرتا ہے. لیکن یہ بشار اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ دنیا میں جنم ایک نہیں، بار بار لوگ جنم دیے جائیں گے، یعنی روحیں آتی رہیں گی. وہ اواغان جو براہمنوں میں اور ہندوؤں میں ان مجوسیوں کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ مجوسی تمام امتوں کو ولیعذ باللہ کافر کہتے تھے، کسی دین کا قائل نہیں تھے، اور شیطان کی پوری پیروی، اور ہر جگہ وہ یہ کہتے تھے کہ آگ کو مٹی پر غلبہ حاصل ہے. اسی لیے یہ بشار اتنا بڑا شاعر ہے، اس کی شاعری پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے اسے کیا کیا صلاحیتیں دی تھیں. ایک جگہ کہتا ہے الارض سافلۃ سوداء مظلمۃ، زمین جو ہے گھٹیا چیز ہے، سیاہ ہے مٹی، ظلمتیں تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، والنار معبودۃ، اور آگ اس وقت سے عبادت کے قابل ہے، منذ کانت النار، جب سے آگ آئی ہے، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. اور جب یہ اپنے خطبے دیتے تھے عربوں میں تو ان کے خطبے کے الفاظ ایسے ہوتے تھے، مسحور ہو جاتے تھے لوگ، کہتے تھے انہا اوسع الاناصر خیرا وعظمها جرما واوسعها مکانا واشرفها جوہرا والطفها جسما ولا کون بالعالم الا بها ولا نبو ولا انعقاد الا بمزاجتها. عجیب و غریب شاعری کے طرز کے جملے پڑھتے تھے کہ آگ کو دیکھو، جتنے عناصر اس کائنات میں پائے جاتے ہیں سب سے اچھا اور سب سے عظمت والی چیز آگ، اور اس کی جگہ کو دیکھو کہ جہاں لگنا شروع ہوتی ہے پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، اور اس کی جوہر کو دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، اور اس کے جسم کو دیکھو کتنا لطیف ہے، اور اس پوری کائنات میں جو چیز بھی بنی ہے اس میں آگ کا حصہ ہے، اور اس وقت تک کوئی نئی چیز بن نہیں سکتی جب تک کہ آگ اس میں نہ. اور عبادت اس طرح کرتے تھے کہ ایک گڑھا کھودتے تھے زمین میں چکور، اور اس میں لکڑیاں اور جو چیز ملے ڈال دی، اور اس کی آگ چلا لی، اور اس آگ کے گرد یہ طواف کرتے تھے. یہ جو برامکا تھے نا بنو عباس میں، جنہوں نے ہارون الرشید کی سلطنت کو اصل میں قائم کیا، اور ہارون الرشید جن پر بڑا 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 بھروسہ کرتا تھا، اور ہارون الرشید کے وزیر اعظم یہ سب برمکی تھے، اور برمکی سارے اتار چڑھاؤ پر غالب تھے پوری ہارون الرشید کی سلطنت میں، اور اگر ہارون الرشید انہیں قتل نہ کروا دیتا تو مسلمانوں سے خلافت ان برمکیوں میں چلی جاتی، اگرچہ وہ بھی مسلمان ہی تھے. ان برامکا نے جو اسلام قبول کیا تھا تو یہ مجوسیت سے آئے تھے، یہ پہلے مجوسی تھے، بلخ اور بخارائی کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ہارون الرشید کو یہ تجویز دی کہ خانہ کعبہ کے دروازہ کھول دیا جائے بیت اللہ کا. تو جتنے بھی مسلمان حج اور عمرے میں آتے ہیں وہ بیت اللہ کے اندر بھی جھانک سکیں، جا سکیں، زیارت کر سکیں. تو ہارون رشید سنتا رہا، پھر انہوں نے کہا اس کے ساتھ یہ کر دیا جائے کہ بیت اللہ کے اندر آگ جلا دی جائے، اور اس میں ہم خوشبودار لکڑیاں ڈالتے رہا کریں گے، اس طرح اللہ کا گھر خوشبو سے بھرا رہے گا، جو لوگ بھی آئیں گے اس خوشبو کی وجہ سے بھی عبادت میں اللہ کی قربت کو اختیار کریں گے. ہارون الرشید نے اور بہت سی ان کی شکایتیں سن رکھی تھی، جب یہ تجویز گئی تو وہ تو پہلے سے کچھ بدگمان تھا، اس نے اور زیادہ بدگمان کر دیا، اور اس نے کہا اچھا اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجوسیت میں جس طرح آگ کی پرستش ہوتی رہی ہے اور آگ کا یہ لوگ طواف کرتے تھے، اسی طرح میں بیت اللہ کے اندر آگ اور لکڑیاں اور یہ چیزیں رکھوں تاکہ یہ جو پرانی ان کی رسمیں ہیں اور آگ کا طواف ہے اس کی تسکین اب یہاں سے ہو. اس لیے شیطان کی جتنی حرکتیں ان سب میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی. ولیعذ باللہ جن لوگوں کو اب بھی گناہ اور فلم اور ان چیزوں سے دلچسپی ہے، اور جو لوگ ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو فتوے کے لیے لوگوں کے سوالات آتے ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں جس میں شیطان کو فرضی طور پر دکھاتے ہیں تصویر میں، اور پھر شیطان جو کچھ کہتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں. گویا ان لوگوں کے ضمیر یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں گناہ کا کام ہے، لیکن کروانے والا شیطان. اسی طرح یہ مجوسی کرتے تھے. پر ایک گروہ ایسا تھا جو آگ کے کنارے کھڑے ہوتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا تھا آگ کی عبادت میں مدہوش ہو کر آگ میں گر جاتے تھے. اور اکثر مجوسی ایسے ہی تھے پرانے زمانوں کے جو آگ میں جل جاتے تھے. اور ایک گروہ ایسا تھا جو اپنے آپ کو جلاتا نہیں تھا، وہ کہتے تھے آگ میں جلنا نہیں ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اور ہندوستان میں مجوسیوں کا جو اثر تھا، ان میں تو اکثر ایسے ہی تھے جو باقاعدہ ایک تقریب منعقد کرتے تھے، اور ایک آدمی آگ کے کنارے کھڑا ہوتا تھا اور اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، سب کو لے کر، اور بہت اچھے لباس پہن کے، بہتر سے بہتر زیورات، اعلی سے اعلی ہیرے موتی، ان کی بنی ہوئی مالائیں اور یہ چیزیں، اور پھر اس کے ساتھ موسیقی بجتی تھی، اور اتنا کچھ وہ اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو تیار کرتے تھے کہ دلہن سے زیادہ اس پہ خرچ کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جتنے لوگ اس تماشے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، سب کے سب چیختے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اور ایک موقع آتا تھا جب یہ اپنے از خود رفتہ ہو کر، اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر، پورا خاندان آگ میں کود جاتا تھا، اور یہ اس سے متاثر ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو یہ بتاتے تھے کہ یہ جو گر جاتا ہے نا آگ میں، انہیں آگ کچھ کہتی نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور یہ آگے چل کے آگ انہیں ایک اگلا جہان دے دیتی ہے. الغز والعیاذ باللہ، جو چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب تھی یہ آگ کے ساتھ منسوب کرتے تھے، اور بڑے بڑے عبادت گزار ان میں آگ کے گرد بیٹھے رہتے تھے، روزے رکھتے تھے اور اچھی طرح جم کے بیٹھتے تھے. اور ان مجوسیوں میں جو دنیا میں اشاعت ہوئی، اس کی ایک وجہ ان کے اخلاقیات بہت اچھے، سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، امانتوں کی ادائیگی، عفت، عدل، اور جو چیزیں اس کے برعکس ہیں ان کو چھوڑ دینا، حسد نہ کرنا. عام طور پر دنیا میں اخلاقیات کی دونوں قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ تھی. ایک قسم اخلاقیات کی وہ ہوتی ہے جس پر لوگ اس لیے اجتماع کر لیا کرتے ہیں کہ معاشرے میں دقت پیش نہ آئے، اور وہ اخلاقیات ان کی بنیاد صرف ان کا معاشرہ ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ جب بھی اس اخلاقیات کو توڑنا پڑے وہ توڑ لیتے ہیں جب موقع ملے. مثلا چوری ہے، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دنیا کے 3.5 بر اعظم جہاں پر چوریاں ہوتی ہیں، اگر کم ہوتی ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ خدا کا خوف ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ بری بات ہے، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اور جہاں موقع ملا وہاں پر سب اخلاق دھرے کے دھرے رہ گئے، وہاں انہوں نے وہی حرکت کرنی ہے جو شیطان نے انہیں سکھائی ہے. اور ایک اخلاقیات ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ بچی کہتی ہے اپنی ماں سے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، امیر المومنین نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ اصل اخلاقیات ہیں. تو یہ اس قسم کی اخلاقیات پہ قائم بھی رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ شیطان جو کچھ سکھاتا تھا جب موقع ملا وہ بھی کرتے تھے. اور شیطان نے جن چیزوں کو ان میں مکمل طور پر رچا بسا دیا تھا، وہ تھی بات کہ کوئی بھی مرد اور عورت میں رشتہ نہیں ہے سوائے اس ایک رشتے کے. اس لیے کوئی کسی کی ماں نہیں، کوئی کسی کی بہن نہیں، کوئی کسی کی بیٹی نہیں. اور عربوں میں جب مجوسیت کا غلبہ ہوا ہے تو زرارہ بن عدس جو تھا بنو تمیم میں سے، اس نے خود اپنی بیٹی سے نکاح کیا، شادی کی. اور حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کے پہلے مجوسی تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اور وہ میں ابو الاسود تھے، یہ وقی بن حسان کے جو دادا تھے، یہ بھی مجوسی تھے. اور یہ حاجی ابن زرارہ جو تھا اس نے بھی ایسے کیا اپنی بیٹی سے شادی کر لی. لیکن یہ عربوں کی رسومات نہیں تھی, عرب جیسے بھی تھے مشرکین تھے لیکن وہ رشتوں میں نعتوں میں انہی چیزوں کے قائل تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے. عربوں میں ایسا مذہب نہیں تھا, یہ تو مجوسیت کے اثر سے یہ چیزیں آئیں کہ ان کے ہاں مرد اور عورت میں کوئی رشتہ ایسا نہیں تھا جو محترم. اور یہ حاجب ابن زرارہ یہ بنو تمیم عربوں کے قبیلے کا سردار تھا, اور اس نے شادی کی اپنی بیٹی سے, تو بیٹی کا نام اس کے تھا دختنوس. یہ دختنوس کا لفظ جو ہے اصل میں یہ عربی میں آیا ہے فارسی سے, دختر نوش, دختر بیٹی کو کہتے ہیں نا دختر نوش, اس سے یہ دختنوس نام بنا. اور اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا وہ ساری چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتاتے تھے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کے متعلق کافی چیزیں لکھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ اقرا رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے, پھر اس کے بعد حنین میں طائف میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی چیزیں مرمت فرمائی تھی اور بہت اچھا اسلام ہو گیا تھا. سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ اقرا جب مجوسی تھے اس وقت بھی سردار تھے, بڑی اچھی رائے تھی اس کی. اور جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اب بھی اقرا بڑے شریف اور بڑے اچھے لوگوں میں سے تھے. تو یہ مجوسیوں کا اثر بہت پھیلا, مجوسی مذہب بہت پھیلا. ہندوستان جتنا اب آپ دیکھتے ہیں پورا بر صغیر یہ مجوسیوں پہ مشتمل تھا, یہاں کی اکثریت. کوئی وقت ایسا تھا عراق میں مجوسیت تھی, شام میں تھی, مصر میں تھی, اور ایران تو خیر مرکز تھا ہی تھا, ہر طرف تھے. یمن میں مجوسیت تھی. فتح کا مثال اس کی ذکر کر دیتے ہیں کہ مجوسیت کیسے پھیلی. اللہ نے کیوں آخر اس مذہب کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اور اس کے علم میں ہے اب بھی کہ کہاں کہاں مجوسیت ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں. ہوا یہ کہ یمن میں مجوسیت تھی اور قدیم سے ایرانیوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے تو مجوسیت کا وہ مرکز تھا. اور یہودیوں نے, بلکہ یہودی تو مدینہ منورہ وغیرہ ادھر رہتے تھے, اور اقوام نے ان کے مذہب کی پیروی شروع کر دی. اور یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگ کے مرکز کو بھی پوجنے لگے, یعنی سورج کو. اور یمنیوں کی جو حاکم تھے طبع, قرآن نے ذکر کیا ایک جگہ کہ طبع کی قوم, یہ طبع جو تھے نا یہ طبع ان کا لقب تھا, جیسے فرعون ایک لقب تھا اور نام تو ان کے اور ہوتے تھے, جیسے ہمارے امیر المومنین ایک لقب ہے, ایک خاص عہدہ ہے, لیکن آدمی تو اور بدلتے رہتے تھے. اسی طرح طبع یہ یمنیوں میں ایک پورا سلسلہ تھا بادشاہوں کا. حسان بن طبع جو تھا یہ آخری طبع تھا وہاں کا, اور بادشاہ تھا اور بڑا زوردار, بڑی ہیبت تھی اس کی. اس نے اپنے بھانجے حارث بن عمر کو بھیجا, اور یہ حارث بن عمر جو ہے یہ امراء القیس جو عربوں کا بڑا زبردست شاعر ہے, اب تک اس کی شاعری امراء القیس کا دادا تھا یہ. تو یہ عمر ابن, یہ جو حارث بن عمر تھا امراء القیس کا دادا, اس کو اس نے بھیجا طبع نے, اور اس نے کہا شام میں جاؤ اور غفانی قبیلے والوں کو کہو کہ وہ ہماری اطاعت کرے. تو سب لوگوں نے اس کی اطاعت کی, اور انہوں نے دعوت دی حارث ابن عمر کو کہ تم عیسائی ہو جاؤ. تو عیسائی نہیں ہوا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ حارث بن عمر بھانجا ہے طبع کا, تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک مشکل ہے اس کو حل کرو. انہوں نے کہا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ اصل میں یثرب میں مدینہ منورہ, اس کا پرانا نام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر یثرب کہنے سے, لیکن تاریخ میں یہ نام آتا ہے اس لیے سمجھنے کی غرض سے یہ بات گئی. تو انہوں نے یثرب کے یہودیوں کی شکایت کی, اور انہوں نے کہا وہ ہمارے ساتھ معاہدے کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں اور ہم پہ حملے کرتے ہیں, تو کسی طرح ہمیں یہاں کے یہودیوں سے محفوظ کر دو. حارث بن عمر اٹھا اور گیا اور یہاں سے لوگوں کو ساتھ لے گیا شامیوں کو, اور جا کر یثرب میں اس نے حملہ کیا اور احد پہاڑ کے قریب اترا, اور یہودی جو نظر آئے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 350 آدمیوں کے یہودیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان پہ تیر چلاؤ، تو سب کو قتل کر دیا۔ پھر اور یہودی پکڑ کے لے آئے تو ایک یہودی کھڑا ہوا، اور اس زمانے میں یہودیوں میں اللہ کا دین بڑا غالب تھا، خدا کی بڑی پسندیدہ قوم تھی یہ۔ اس نے کہا کہ تم نے قتل تو کرنا ہے حارث، لیکن میں تمہیں ایک بات کہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس غصے سے قتل نہ کرو، اور ہمارے خلاف جو شکایتیں اور جھوٹ بولا گیا ہے اس پہ اعتبار نہ کرو، اور تم اتنی غلط حرکت یہ کر رہے ہو ہمیں مار کے کہ کوئی دور نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے بجلی گرے آسمان سے اور تم پکڑے جاؤ، اور تم کچھ بھی کر لو تم اس شہر کو برباد نہیں کر سکتے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں کیسے ہو، کیسے ممکن ہے، میرے پاس جو فوج ہے اور میں جو شام سے افراد کو لایا ہوں، تمہارا شہر اور بستی ہے ہی کتنی؟ تو اس نے اشارہ کیا مکہ مکرمہ کی طرف اور اس نے کہا ان کا حاضر البنیہ، یہ جو بنیہ ہے نا، یہ جو تعمیر ہے، یہاں سے ایک ہستی نے آنا ہے اور وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں گے، نبوت انہیں ملے گی اور وہ ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے، اس شہر کو تو اب کوئی نہیں اجاڑ سکتا۔ تو مدینہ منورہ عمرہ اللہ نے اس کی جو عزت اور عظمت رکھی تھی، اس سے یہ یہودی عالم واقف تھے۔ اور اس زمانے میں بیت اللہ کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا تھا، یہ تو بہت بعد میں بھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ استعمال ہوتا تھا کہ یہ عمارت، حضرت برہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت برہ بن معرور رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور غالباً یہ پہلے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اجعل هذه البنية، یہ جو عمارت ہے نا یہ ہے اصل، اور وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے قبلے کی طرف منہ کر میرا جسم کرنا، ادھر مجھے دفن کرنا۔ اسی لیے عرب کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت، اور قسم کھاتے تھے تو کہتے تھے برب هذه البنية، اس عمارت کے رب کی قسم۔ تو اس نے اشارہ کیا کہ یہ جو عمارت ہے نا ادھر اس شہر میں، یعنی مکہ مکرمہ میں، یہاں سے ایک آدمی نے آنا ہے اور یہ جگہ اس کی ہجرت کی جگہ۔ تو یہ سن کے حارث کو عقل آ گئی اور اس نے کہا لوگوں کو آزاد کر دو، اور پھر کہنے لگا کہ تمہارے ہاں کوئی اور علم والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے علماء ہیں۔ تو اس نے اس یہودی عالم کو اور ایک اور عالم تھے، ان دونوں کو لے کے یمن چلا گیا، مکہ مکرمہ آیا، اور مکہ مکرمہ میں اس نے بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا، پورے اہل مکہ کی دعوت کی اور اہل مکہ پر انعام اور اکرام کیا، اور پھر اس نے قصیدہ بھی کہا، فَقَسَوْنَا الْبَيْتَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ، ہم نے اللہ کے گھر پہ بہترین خوبصورت کپڑا چڑھایا۔ بہرحال وہ تو ایک لمبی بات ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ طبع اوسط کے زمانے میں پیش آئی، یہ بھی ایک تاریخ کی تحقیق ہے، اس میں کیا جانا۔ یمن جب پہنچا وہ لے کے ان دونوں علماء یہود کو، تو ان دونوں کے دین کے متعلق اس نے سنا، اس نے کہا تم کس دین پر قائم ہو؟ انہوں نے اپنا دین بتایا، یہ تھا مجوسی، اور سارے یمنی مجوسی تھے۔ تو اس نے کہا میں تمہارا دین قبول کروں تو تم مجھے کیا کہتے ہو، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ تورات میں ہے وہ مان گیا۔ اب یمن والوں میں بحث شروع ہوئی کہ طبع نے یہودیت قبول کر لی، تو انہوں نے کہا چلو، اور اگر تم ہمیں کہتے ہو، عوام نے کہا کہ ہم بھی یہودیت کو قبول کر لیں، تو یہ جو دو یہودی آئے ہیں نا مدینہ منورہ سے، یثرب سے، ان دو کو لے کر اور جو ان کی جماعت ہے انہیں لے کر ہم چلتے ہیں آگ میں، اور ان کا دین غلط ہے اور آگ ہماری خدا ہے، ان کو عذاب ہوگا اور یہ جل جائیں گے، اور اگر یہ بچ گئے تو ہم ان کا دین قبول کر لیں گے۔ وہ اتنے اچھے لوگ تھے، ان کی کرامت پہ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی ہدایت مقصود ہوگی اس زمانے میں جو بھی چیز تھی، لیکن انہیں آگ میں ڈالا گیا، تورات کو ڈالا گیا، اور سب چیزیں محفوظ رہیں، اور نہ آگ نے ان دو علماء یہود کو چلایا، یہ صحیح معنی میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، اور نہ تورات جلی۔ تو اس طرح یہودیت یمن میں داخل ہوئی وغیرہ یہ سب یمنی مجوسی تھے، سب ایرانی مجوسی تھے، تو مجوسیت اتنی پھیل گئی تھی، اتنی پھیلی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی. اس لیے اللہ نے ایک مذہب مجوس کا ذکر کیا کہ ایک یہ ہے. تو پانچ چھ 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 طبقات میں سے ایک طبقہ مجوس کا یہ ہو گئے. اور دوسرا مذہب وہ تھا صابئین. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا نا کہ بس صابئین، اور جو لوگ صابی ہوئے تو یہ صابیوں کا مذہب بھی تھا. اور صابی جو تھے یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور ان کا بڑا اعتقاد تھا ستاروں پر، اور ہر چیز اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز میں ستاروں کا حساب کرتے تھے. اور نچھتر انواع نو یہ عربی میں اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے، نچھتر جسے ہندی میں کہتے ہیں، جیسے برہمن حساب کرتے ہیں. یہ صابیوں کا دین تھا، اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن صبح فرمایا کہ رات بارش ہوئی اور کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ مسلمان رہے، اور آپ نے فرمایا جس نے کہا کہ مطر اللہ، اللہ نے بارش نازل کی ہے، وہ مسلمان ہے، اور جس نے کہا کہ ستارہ فلاں برج میں جا کر داخل ہو گیا تھا اس لیے بارش کا موسم ہوا ہے، یہ ہے جو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. بہت بڑا مذہب تھا صابی، اور اب تک وہ لوگ پائے جاتے ہیں. لوگوں میں اس کے متعلق اختلاف ہے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر دونوں جگہ پر کیا ہے، قرآن کریم میں، سورہ حج میں بھی اور پیچھے سورہ بقرہ میں بھی. اور ان میں کچھ صابی ایسے تھے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، اور کچھ صابی ایسے تھے جو کافر تھے. تو وہ لوگ جو مجوسی تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اسی طرح یہ لوگ مجوسی اگرچہ اب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہے، لیکن اس وقت مجوسیوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اسی طرح یہ جو صحابی ہیں ان کے پاس بھی بظاہر کوئی کتاب نہیں تھی، اور ان میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ تھے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے یہ. حران بڑی مشہور جگہ ہے جہاں پر ان کا مرکز تھا، حران جہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نور اللہ قدو پیدا ہوئے، اور حران میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہاں پر، وہاں ان کا مرکز تھا. اور صابئین دو طرح کے کہلاتے تھے، ایک صابئۃ حنفاء یکسو، اور ایک صابئۃ مشرکین. اور شرک جو کرتے تھے تو سات ستاروں اور بارہ برجوں کی پرستش کرتے تھے. یہ شرک آہستہ آہستہ بڑھا، اور پھر انہوں نے ہر ستارے کے نام پر ایک عمارت بنانی شروع کی، اور بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے ستاروں کے نام پر بنائی. اور اتنا بڑھا یہ شرک کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ لاہور میں بھی ایسی عمارتیں بنائی گئی تھی. سب سے بڑا ہیکل بناتے تھے، ہیکل ان کی عبادت گاہ کو کہتے تھے، سورج کے لیے، پھر چاند کے لیے الگ ہیکل، زہرہ، مشتری، مریخ، عطارد، زحل، سب کے لیے الگ الگ ہیکل. پھر ایک ہیکل بنتا تھا علت الاولی کے لیے. علت الاولی یہ فلسفیوں فلسفی جانتے ہیں جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے کہ یہ ان کے یہاں کیا مصیبت تھی. اور پھر عبادتیں کرتے تھے، مخصوص دعائیں ہوتی تھیں جو پڑھتے تھے، اور پھر ان کی تصویریں بناتے تھے ان ستاروں کی کہ سورج کیسا ہے. ایک تو سورج میں نظر آتا ہے، ایک سورج کی اصل کوئی شکل و صورت ہے. اس طرح ان کے بت بنتے تھے، اور پھر یہ مذہب پھیلا ہے ان کا، اور پھیلتے پھیلتے پورا افغانستان، پورا بر صغیر، عربوں کے ہاں، ایرانیوں کے ہاں، یمن، شام، مصر، ہر طرف ان کا مذہب پھیلا. اور پھر پانچ وقت نماز پڑھتے تھے. ان میں جو حنفاء تھے وہ تو ویسے ہی نماز پڑھتے تھے جس میں رکوع اور سجدہ تھا، اور رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، اور قبلے کی طرف، مسلمانوں کے قبلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس لیے بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی آیا ہوگا اور اس کی عبادت، اس کی طریقے مٹ گئے بظاہر، کتاب ہو گئی کوئی، ختم ہو گئی، لیکن ان لوگوں نے نسل در نسل ان طریقوں کو لے لیا. مکہ مکرمہ کی عظمت ان کے یہاں آخر تک قائم رہی ہے. حج پہ آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی چوری چھپے جاتے تھے، مردار کو حرام سمجھتے تھے، اور جو چیزیں شریعت نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں جن جانوروں کا گوشت، یہ بھی حرام سمجھتے تھے. اور بغداد میں حلال بن محسن بہت بڑا شاعر اور حلال بن محسن کے رسالے بھی اب چھپتے ہیں. یہ مسلمانوں میں رہتے تھے سارے لوگ اور مسلمانوں کے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے, رشتوں کا احترام بھی تھا, یعنی جن عورتوں سے رشتے نہیں ہو سکتے نہیں کرتے تھے. اور لوگ حیران ہوتے تھے بغداد والے اور کہتے تھے یہ تمہارا کیا دین ہے, وہ کہتے تھے یہی دین ہے بس. اور جو دوسرے تھے صحابی مشرکین وہ اور تھے, اصل میں سب کسی چیز کا نکل جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. عرب کہتے تھے سب الرجل, آدمی فلاں جگہ سے نکل گیا. تو جب کوئی آدمی اپنے دین سے نکل جاتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ یہ صحابی ہو گیا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو سوات کہتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ سب صحابی ہو گئے ہیں, یعنی یہ اپنے دین سے نکل گئے ہیں. قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی اور اسے کہا بھائی اللہ تصرف عنی کیدہ, اللہ اگر ان عورتوں کی سازش مکر کو آپ نے مجھ سے نہ ہٹایا, اصبو الیہن, اللہ میں ان کی طرف چلا جاؤں گا, مائل ہو جاؤں گا. تو صحابی وہ جو نکل جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف مائل ہو جائے. اور ان میں جو حنفی تھے یعنی ایک طرف ہو گئے تھے یکسو, وہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے, وہ لوگ اچھے تھے. تو اللہ نے رد کیا ہے ان کا جو ان میں شرک کرتے تھے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتے تھے. اور جو مسلمانوں جیسے عقیدے رکھتے تھے وہ خدا کی صفات کو بھی مانتے تھے. اچھا, جو قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے مشرکین کے ساتھ, تو ان میں وہ طبقہ جو ہیکل بناتا تھا ہوتے ہوتے وہ شرک میں اور گرے, اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ روحانی طور پر ارواح ہیں اور وہ ارواح ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور روحوں سے مدد مانگنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو غصے اور جن سے پاک کر لیتا ہے تو اس کی طہارت شروع ہو جاتی ہے, اور یہ طہارت ہوتے ہوتے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے, اور وہ روحیں پھر کیا ہو جاتی ہیں, اللہ انہیں اپنے اختیارات دے دیتا ہے. تو رب الارباب والعیاذ باللہ, بہت سے خداؤں کے خدا تک پہنچنا ہو نہیں سکتا جب ہم بہت سے خداؤں کی روحانیت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور جب تک ہم ان کی عبادت نہ کریں. وہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عالم ارواح سے مناسبت پیدا کرو تو غصے کو ختم کرو اور جنس کو ختم کرو, تم پاک ہو جاؤ گے, پاک ہو جاؤ گے تو عالم ارواح کی روحیں تمہارے تم پر اثرات اپنے ڈالیں گی, اور ان روحوں کی وجہ سے تمہاری ترقی بھی ہوگی اور روحیں تمہاری مدد بھی کریں گی. اس فلسفے کو اگر پڑھنا ہو تو وہ خط پڑھنا چاہیے جو روس کے صدر کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے امام خمینی صاحب نے اپنے وقت میں اسے لکھا تھا. اور اس فلسفے کو پڑھنا ہو تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے کیا نظریات تھے. اب ہوتے ہوتے جب انہوں نے ارواح کو یہ مقام دے دیا کہ خدا کے اور بندوں کے درمیان یہ روحیں ہیں اور یہ روحیں کام کرتی ہیں اور ان روحوں کو خوش کرنا چاہیے, تو روحوں کو خوش کیسے کیا جاتا تھا, انہوں نے اپنے ہیکل میں ہر ہیکل میں کہتے تھے بخورات رکھو, یعنی وہ لکڑیاں رکھو جن لکڑیوں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. آگ جلاتے تھے, اس میں لکڑیاں ڈال دیتے تھے, خوشبو پیدا ہوتی تھی, ان روحوں اور ان ستاروں کے نام جپتے رہتے تھے, اور پھر خوشبوئیں استعمال کرتے تھے, پھر عجیب و غریب قسم کے ورد اور وظیفے رکھے ہوئے تھے, ان روحوں کے نام جپنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. یہ اب منظر دیکھنا ہو تو ہم نے اسے نیپال میں دیکھا. نیپال میں بدھسٹ جو ہیں ان کے مرکز, ایک بہت بڑا مرکز تھا, وہاں پہ ہم گئے کہ یہ کیسے عبادت کر رہے تھے, ایسے ہی آگ کے گرد سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں اور موسیقی بج رہی ہے والعیاذ باللہ. یہ چیزیں, یہ وہ چیز تھی کہ اس کی وجہ سے وہ معدنیات زمین سے جتنی بھی خوشبوئیں برآمد ہوتی ہیں ان کی بھی پرستش کرنے لگے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو بڑی گمراہیاں ان میں آ گئی تھیں, ان میں سے ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک کرنا شروع کر دیا اور ستاروں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا, اور دوسری مصیبت یہ آ گئی تھی کہ یہ کہتے تھے یہ روحیں اللہ کے اور ہمارے درمیان کافی ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نبوت کو مانتے ہی. جتنے بھی مشرکین ہیں ان سب میں یہ مصیبت مشترک ہے کہ یہ نبوت کو نہیں مانتے. یہ دو کفر ان میں آ گئے. ایک کفر یہ کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, شرک کرتے تھے, اور دوسرے یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے نا, تو یہ کفر. اور دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ماننا, نبوت کو نہیں ماننا, یہ شرک اور یہ کفر دنیا میں پھیلا ہے. اور اس کفر اور اس شرک پر ضرب لگانے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا جو حنفیوں کا امام تھا, امام الحنفاء تھا, یعنی یکسو ہوا ہوا تھا, وہ صابیوں کے گھر میں پیدا ہوا اور صابیوں کے ہاں اس کی پرورش ہوئی, اور پھر اللہ نے اسے ہدایت دی, اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے. آپ اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب یہ 30 آیات قرآن کریم کی پڑھیں اور سنیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا. صابیوں کا سب سے بڑا پروہت تالبود میں جسے طراق آ گیا ہے, انگلش میں اسے تیرا کہتے ہیں, اور قرآن سے آزر کے نام سے یاد کرتا ہے, سب سے بڑا مبلغ صابئیت کا اللہ نے اس کے گھر میں بیٹا دے دیا جو تمام یکسو ہو جانے والوں کا امام تھا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اثر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس شرک کے ماحول میں جب پوری دنیا پر جہاں جہاں پر عبادتیں کی جا رہی تھی سب سے بڑا اور نمایاں کردار ان صابئیوں کا تھا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے والد آزر سے, اَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, ان بتوں کی عبادت کرتے ہو, آپ انہیں معبود قرار دیتے ہیں, ستاروں کے ناموں پر ہیکل بنائے ہوئے یہ معبود ہیں, انی اراک وقومک فی ضلال مبین, والد میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی قوم اور آپ کی یہ فعل یہ سب کی سب چیزیں گمراہی پر مبنی. وکذلک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی تھی آسمانوں میں ہماری بادشاہت کیا ہے, زمین میں ہماری بادشاہت کیا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے دی تھی, اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں میں ہماری حکومت کا مشاہدہ کر, دیکھ ہماری طاقتیں کیسی ہیں, زمین میں دیکھ, فلیکون من الموقنین, تاکہ جو توحید اب تک ہے اس سے تم اور درجے میں بڑھ جاؤ, اللہ کی توحید کا کامل نقش تیرے دل پر بیٹھ جائے اور ایقان کے مرتبے تک پہنچے. فلما جن علیہ اللیل, اور جب رات چھا گئی یوں ہوا, راک و کبا, تو اس نے ایک ستارہ دیکھا, قال ھذا ربی, اور اپنی قوم کو کہنے لگے کہ اچھا یہ ہے ہمارا پروردگار. فلما افلا, اور جب وہ غروب ہو گیا, قال لا احب الافلین, اس نے کہا میں تو ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا, میں تو ڈوب جانے والوں کو خدا نہیں مانتا, میں اسے کیسے مان سکتا ہوں, یہ خدا ہے, اس کی عبادت ستاروں کی, وہ تو ڈوب گیا. اسی لیے اقبال کہتا ہے نا, تارک آفل ابراہیم خلیل, انبیاء را نقش پائے وہ دلیل, ڈوب جانے والوں کو چھوڑ دینے والا وہ اللہ کا بندہ ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ اس کے نقش قدم پر چلنا, آ خدائے لم یزل آئے داش در دل آرزو ملت, وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کائنات میں آیا تھا, اور خدا نے اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا کر دی کہ اس کی کوئی امت ہونی چاہیے. جو اشکل چشم بے خواب شکید, اس کی آنکھوں سے خون جب تک ٹپکا, تا پیام تاخرا بیتی شدید, پھر اس نے اس کے بیٹے نے سنا کہ اللہ نے کہا تم دونوں میرے گھر کو صاف کرو, بہرے ماں ویرانائیں آباد کر, وہ مکہ مکرمہ میں ویران گھر تھا اسے آباد کر دیا, طائفارا خانہ بنیاد کر, اور پھر اپنی آباد آنے والی امتوں کو ایک جگہ بنا کر دی کہ بیٹھو یہاں اللہ کی عبادت کرو. یہ ہے اس صابئیت پہ زرد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ڈالی گئی, لگائی گئی. فلما را القمر بازغا, اور پھر جب چاند کو دیکھا تو چاند زیادہ چمک رہا تھا, قال ھذا ربی, اس نے کہا میری قوم والو یہ میرا پروردگار ہے. فلما افلا, اور جب چاند غروب ہو گیا, قال لئن لم یهدنی ربی, اس نے کہا اگر میرا پروردگار مجھے مسلسل راہ راست پر نہ رکھے, لأکونن من القوم الضالین, تو لوگوں میں بھی گمراہی میں پڑ جاؤں. دیکھا انبیاء علیہ السلام کسی کمال کو اپنی جانب منسوخ نہیں کرتے, ہر طرح اللہ کے عطیے کے قائل ہیں. لما رأى الشمس بازغة, اور جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا, قال ھذا ربی, قوم سے پوچھا اچھا یہ ہے پروردگار, ھذا اکبر, اس لیے کہ یہ بڑا ہے. فلما اصلت, اور جب سورج بھی ڈوب گیا, قال یا قوم انی بری مما تشرکون, اس نے کہا لوگوں میں شرک سے بیزار ہوں, بری ہوں جو تم خدا کے ساتھ کرتے ہو, ستاروں کو, چاند کو, ستاروں کو اور سورج کو خدا کا شریک بناتے ہو, ان سارے ستاروں کے شرک سے میں بے نیاز ہوں. انی وجہت وجہی للذی, میں نے اپنے چہرے کو ایک طرف پھیر لیا, میں یکسو ہو گیا ہوں, حنیف ہو گیا ہوں, ایک طرف ہو گیا ہوں. فطر السماوات والارض, صلی اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے, والارض اور زمین کو, حنیفاً یکسو, وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. وحاجہ قوم, اللہ کہتے ہیں کہ اس کی قوم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا. قالا تحاجونی فی اللہ, اس نے کہا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. وقد ہدانی, حال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا, اور اللہ پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. الا ان يشاء ربي شيئا, ہاں میرا پروردگار اگر کچھ تقدیر نافذ کرنا چاہے تو اس کا اختیار میں ہے. وسع ربي كل شيء علما, میرے پروردگار کا علم ہر چیز اس کے علم میں. تم ستاروں کے متعلق سمجھتے ہو کہ علم ان کے پاس ہے, فلاں برج میں فلاں ستارہ چلا جائے گا اور دنیا کے حالات بدل جائیں گے. علم کا منبع, مرکز اور حقیقی علم والی ذات تو میرے اللہ کی ہے. افلا تتذکرون, خیال نہیں کرتے. وکیف اخاف ما اشرکتم, اور میں کیوں ڈروں گئی ان ستاروں سے, ان بتوں سے, اس ہیکل سے. شرک تو تم کر رہے ہو. فلا تخافون انکم اشرکتم باللہ, تم نہیں ڈرتے حالانکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. مجھے ڈراتے ہو ان چیزوں سے جو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, اور خود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ جو سب کچھ نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہے. مالم ينزل به علیکم سلطانا, اس اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے تمہارے اس شرک کی. فای الفریقین احق بالامن, میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے اور تم میں سے کون سا گروہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ دنیا میں امن کے ساتھ رہے. تم جو قادر, مقتدر, اعلی, برتر ہستی کے ساتھ شرک کرتے ہو, وہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے. اور دوسری طرف ہم جو تمہارے بتوں کو, ان ستاروں کو, اس ہیکل کو نہیں مانتے, اور ان کے قبضے میں بھی ہمارا کچھ نہیں ہے. تم خود سوچو ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا. اولئک لهم الامن, میں اللہ یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ اس زمین پہ امن ان کے لیے ہے. وہم مہتدون, اور وہی ہیں جو صحیح راہ پر ہیں. یہ قوم کے ساتھ بحث ہے, اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِ, اور یہ دلائل تھے, یہ دلیل تھی, ہم نے سکھائی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں, ہم نے دلیل انہیں سمجھائی تھی. نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں, علم دے دیتے ہیں, دلائل دے دیتے ہیں, یقین کی قوت یہ دے دیتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, اور آپ کا پروردگار بڑی حکمت والا ہے, علم والا ہے. اور جب وہ ٹٹ گیا ان مشرکوں کے مقابلے میں, ووہبنا لہ اسحاق, ہم نے اسے اسحاق دیا, ویعقوب, اور یعقوب دیا, پوتا بھی دے دیا. کلن ہدینا, ہم نے ہر ایک کو ہدایت پہ رکھا, اپنی توحید ان میں رکھی. ونوحا ہدینا من قبل, اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو ہم نے نبوت دی تھی. ومن ذریته داود, اور ان کی نسلوں کو دیکھ لو, نوح علیہ السلام کی نسل میں داؤد تھے, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, سب کو ہم نے نبوت دی. وکذالک نجزی المحسنین, اور جو ہمارے لیے اچھے کام کرتا ہے ہم اس کو ایسی ہی جزا دیا کرتے. وزکریہ, ویحییٰ, وعیسیٰ, والیاس, اور انہیں بتائیے زکریہ کا, یحییٰ کا, عیسیٰ کا, الیاس علیہ السلام کا, سب خدا کی توحید پر قائم تھے. کل من الصالحین, اور وہ سب کے سب اچھے لوگ تھے. وہ اسماعیل, اب الیسع, و یونس, اب لوطا, اور اسماعیل, یسع, یونس اور لوط علیہ السلام. وکلن فضلنا علی العالمین, ہم نے تو انہیں اس کائنات میں جتنے لوگ تھے سب پر فضیلت دے دی تھی. وبالآبائین, اور ان میں سے جن جن کے باپ دادے, و ذریاتہم اور ان کی اولادیں و اخوانہم اور ان کے بھائی و اجتبیناہم ہم نے انہیں چن لیا تھا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دی تھی کہ توحید اللہ کی ہے ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ لوگوں یہ اللہ کی توحید یہ ہے ہدایت کی راہ یَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا یاد رکھو یہ شرک اتنی بری چیز ہے یہ ہمارے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک دین میں سے شرک کرتا لحبت عنہم ما کانوا یعملون جو نیکیاں زندگی بھر انہوں نے کی تھی غارت کر کے رکھتے تھے ہم اسے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب دی تھی جنہیں ہم نے حکمت عطا کی تھی جنہیں ہم نے نبوت دی تھی دیکھا آپ نے یہ صحابیوں کا رد ہے نا بار بار خدا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر کرتا ہے خدا بار بار نبوت کی بات کرتا ہے کیونکہ صحابیوں میں بہت بڑا کفر یہ تھا کہ نبوت کو نہیں مانتے تھے یکفر بہا ہا اولائے اور اگر یہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں انکار کرتے ہیں یہ توحید کو خدا کی نہیں مانتے فقط وکلنا بہا قومن ہم ان قریب ایسے قوم لانے والے ہیں لیسو بہا بکافرین جو اللہ کی توحید اور رسالت کا انکار نہیں کریں گے یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ نے کہا ہم لانے والے ہیں جب شرک پر صابعیت مجوسیت بیک گراؤنڈ پتا ہونا پھر قرآن کی ان آیات کی قدر آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے کیوں اتنا زور دیا ہے اللہ نے کہا میری توحید میں شرک اور رسالت کو نہ ماننا اگر یہ نہیں مانتے ہاؤلائے فقط وکلا بہا قوما لیسوا بہا کافرین ہم ایک ایسے لوگ مقرر کر دیں گے جو رسالت اور توحید کا انکار ہی نہیں کریں گے ایک ہے ایمان اور ایک ہے اعمال صالح یہ دو چیزیں ہیں قرآن بار بار ذکر کرتا ہے اور تیسری چیز ایسی ہے جو ایمان بھی نہیں ہے اور عمل صالح بھی نہیں ہے لیکن ہے وہ تیسری چیز ان کی بھی ہم تلا ہے ایمان میں سے بھی نہیں اعمال میں سے بھی نہیں لیکن وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس جیسی چیز تیسری کے بعد چوتھی ہے بھی نہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے یہ صحابیت جو ہے نا کسی کا ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور آپ کی نگاہ مبارکہ کا پڑ جانا یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ بظاہر کوئی عمل نہیں ہے بظاہر ایمان بھی نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال ہے اولئک الذین ھدى اللہ اللہ نے کہا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تم روحانیت کے قائل ہو اللہ تک اس ذریعے سے پہنچتے ہو نبوت کا انکار کرتے ہو یہ نبوت اتنی زبردست چیز ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبہداہ مقتدی آپ بھی انہی کے طریقے پر چلتے رہیے جن نبیوں کے ہم نے نام لیے ہیں آپ بھی اس طریقے سے نہیں ہٹیں گے کلا اسلکم علیہ اجرا اور آپ ان سے کہیے میں جو تمہیں صحیح بات بتاتا ہوں نا میں تم سے اس پہ کوئی پیسے نہیں مانگتا کوئی اجر نہیں مانگتا ان ہوا الا ذکرا للعالمین یہ قرآن تو نصیحت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس جہان میں خدا کی توحید کا انکار کرتے ہیں ہما قدر اللہ حق قدر اللہ نے فرمایا اور انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں اللہ کی قدر کی نہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا اس قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء یہ یہودی بھی ان کے پیچھے لگ گئے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے کبھی بھی کسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی بشر پر کبھی وہی نازل ہی نہیں کی اچھا صحابیوں سے اتنے متاثر ہو قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی تجھے یہ بتاؤ وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی وہ کس نے نازل کی تھی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی نوراً وہدی للناس وہ نور تھا وہ تورات لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز تھی تجعلونہا قراطیس یہودیوں تم نے اسے مختلف صفحات میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے تبدونہا وتخفون کثیرا کبھی اس کے حکموں کو بتاتے ہو کبھی بہت کچھ چھپا جاتے ہو وہ علم تم معلوم تعلمو اور تمہیں سکھایا گیا ہے وہ علم جو تم نہیں جانتے تھے ولا آباؤکم تمہارے باپ دادے نہیں جانتے تھے قل اللہ کس نے سکھایا ہے آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ نے سکھایا ہے ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون اور انہیں چھوڑ دیجئے زندگی جس بےہودگی اور بک بک میں گزار رہے ہیں پڑے رہے خوض کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے کیا ہے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے یہ جس بک بک میں پڑے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے وہذا کتاب انزل اللہ نبوت کا انکار، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے قرآن، مبارک ان بڑی برکت والی ہے، مصدق اور قرآن تصدیق کرتا ہے، الذی بین یدی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی، بلے تنذر ام القرا، اور قرآن ڈراتا ہے مکہ میں رہنے والوں کو، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور مکہ کے قرب و جوار میں جو بستی ہیں ان سب کو ڈراتا ہے کہ دیکھو رسالت اور توحید کا انکار یہ تباہی ہے، الذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بہ، اور جن لوگوں کو اللہ کے ہاں جواب دینے کا احساس ہے آخرت کا وہ سب اس قرآن کو مانتے ہیں، ہم علی صلاتین جو